की बेटी फातिमा, मन का बत पढ़ता हूँ तेरी फातिमा, मन का बत पढ़ता हूँ तेरी फातिमा,
सभी बाबा की बेटी फातिमा, सभी बाबा की बेटी फातिमा।
سامعین اب سماعت فرمائیے بائیسویں دن کی دعا اور اس کا ترجمہ۔
اللہم صل علی محمد و آل محمد، اللہم افتح لی فیہم أبواب فضلك، وأنزل علي فيهم بركاتك، ووفقني فيهم لموجبات مرضاتك، وأسكنني فيهم بحبوحات جناتك، يا مجيب دعوة المضطرين، برحمتك يا أرحم الراحمين۔
اے معبود، میرے لیے اس مہینے میں اپنے فضل کے دروازے کھول دے اور اس میں اپنی برکتیں مجھ پر نازل کر دے، اور اس میں تیری خوشنودی کے اسباب فراہم کرنے کی توفیق عطا کر، اور اس کے دوران مجھے اپنے بہشت کے درمیان بسا دے، اے بے بسوں کی دعا قبول کرنے والے۔
یا رب العالمین، 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 یا رب العالمین۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اس امید کے ساتھ یہ شب ہم سب کے لیے شب مغفرت واقع ہوگی۔ آپ سب کو مہربان اور غفور و رحیم پروردگار کی پناہ میں سونپتے ہیں۔ التماس دعا، خدا حافظ۔
آرزو کے چمن دل میں کھلائے رکھنا، اپنی نظروں کو سوئے کعبہ جمائے رکھنا، منزل عشق میں دل پر مجھے قابو ہی نہیں، منزل عشق میں دل پر مجھے قابو ہی نہیں، اتنا آسان نہیں جذبات چھپائے رکھنا، آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا، خیر مقدم کے لیے گھر پہ چراغاں کرنا، خیر مقدم کے لیے گھر پہ چراغاں کرنا، اور دہلیز پہ نظروں کو جمائے رکھنا، آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا، دور ساحل ہے بھنور میں ہے سفینہ پھر بھی، دور ساحل ساحل ہے بھنور میں ہے سفینہ، پھر بھی اپنے سینے میں امنگوں کو جگائے رکھنا، آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا۔ آ رہے ہیں ابھی آ جائیں گے، آتے ہوں گے، آ رہے ہیں ابھی آ جائیں گے، آتے ہوں گے، آس کے دیپ نگاہوں میں جلائے رکھنا، آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا۔ باغ زہرا کے ہر ایک پھول کی اپنی ہے مہک، باغ زہرا کے ہر ایک پھول کی اپنی ہے مہک، گل نرجس کی مہک دل میں بسائے رکھنا، آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا۔ وہ اسی شرط پہ آئیں گے تمہارے گھر میں، وہ اسی شرط پہ آئیں گے تمہارے گھر میں، گھر میں مولا کا زاخانہ سجائے رکھنا، آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا۔ کیا ڈرائیں گی اندھیروں کی سیاہی ہم کو، کیا ڈرائیں گی اندھیروں کی سیاہی ہم کو، کربلا والے ہیں دنیا کو بتائے رکھنا، آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا۔ الاجل کہتے رہو چاہے اجل آ جائے، الاجل کہتے رہو چاہے اجل آ جائے، اس صدا سے دل باطل کو ہلائے رکھنا، آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا۔ داغ ماتم کے نہیں یہ ہے عقیدے کے چرا، داغ ماتم کے نہیں یہ ہے عقیدے کے چرا، ان چراغوں کو ہواؤں میں جلائے رکھنا، آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا، اپنی نظروں کو سوئے کعبہ جمائے رکھنا، ان کو خورشید قیامت کی تپش سے نہ ڈرا، ان کو خورشید قیامت کی تپش سے نہ ڈرا، جن کی فطرت ہے غمِ شاہ کے سائے رکھنا، آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا، اپنی نظروں کو سوئے کعبہ جمائے رکھنا۔ موج آئے گی عریضہ تیرا لینے تجھ سے، موج آئے گی عریضہ تیرا لینے تجھ سے، آج ساحل پہ مسلے کو بچھائے رکھنا، آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا، اپنی نظروں کو سوئے کعبہ جمائے رکھنا، آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا، اپنی نظروں کو سوئے کعبہ جمائے رکھنا۔
یہ ریڈیو تہران ہے، ابھی آپ نے پروگرام سنا نور رمضان، اور عزیز سامعین، مختلف اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سامعین، اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت لے کر موجود ہیں، قائم رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ایران میں آج بھی تعطیل کی وجہ سے اخبارات شائع نہیں ہوئے، لہذا ایران کی کچھ خبر رساں ایجنسیوں کی بعض سرخیوں پر ایک نظر ڈال رہے ہیں۔ تو آغاز کر رہے ہیں ایران کی تسنیم ویب سائٹ کی کچھ سرخیوں سے۔ یمن کے شہر سادا پر دوبارہ امریکہ کا حملہ۔ انصار اللہ یمن کے مقابلے میں اپنے طیارہ بردار جہاز کے باوجود امریکہ کو شکست ہوئی۔ لبنان پر آج کے صہیونی حملوں میں 7 شہید اور 40 زخمی۔ لبنان کے خلاف صہیونی جارحیت کی قطر نے مذمت کی۔ غزہ پر صہیونی حملے میں صلاح البردویل اور ان کی اہلیہ شہید۔ اور اب ارنا ویب سائٹ کی کچھ اہم سرخیاں۔ غزہ میں جہاں پر تشدد اپنے عروج پر ہے، وہیں پر غزہ والوں کی شجاعت بھی بے مثال ہے۔ ریڈ کراس کے وفد کی بین الاقوامی کمیٹی کے سربراہ۔ یوکرین میں امن فوج بھیجنے کے لیے جمہوریہ چیک نے آمادگی کا اعلان کر دیا۔ ٹرومین کو تبدیل کرنے کی امریکی درخواست اس کی ناکامی کی نشاندہی کرتی ہے، رہبر انصار اللہ۔ مقبوضہ علاقوں پر یمن کا نیا میزائل حملہ۔ تل اویو میں ایمرجنسی سائرن بجنے لگے۔ جرمنی نے جنوبی سوڈان میں اپنا سفارت خانہ بند کر دیا۔ خان یونس میں حماس کے سیاسی بیورو کے رکن شہید۔ سامعین، اب پیش ہیں پاکستان سے شائع ہونے والے اخبارات کی سرخیاں۔ پہلے پیش ہے روزنامہ جنگ کی کچھ اہم سرخیاں۔ دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے، شہباز شریف۔ صدر اور وزیر اعظم کی یوم پاکستان پر قوم کو مبارکباد۔ یوم پاکستان کے موقع پر ایوان صدر میں پریڈ۔ 23 مارچ ہمیں اس لمحے کی یاد دلاتا ہے جب بر صغیر کے مسلمانوں نے آزاد ریاست کے قیام کا فیصلہ کیا تھا، احسن اقبال۔ نواز شریف کے ویژن کے مطابق ملکی معیشت مستحکم ہو رہی ہے، ریاض بہاپا۔ سامعین، اب پیش ہیں روزنامہ نوائے وقت کی چند سرخیاں۔ ترکیے میں میئر استنبول کی گرفتاری کے خلاف تیسرے روز بھی مظاہرے جاری۔ اسرائیل، غزہ جنگ دوبارہ شروع کرنے اور سیکورٹی ایجنسی چیف کو ہٹانے کے خلاف ہزاروں افراد کا مظاہرہ۔ سامعین، اب ڈان کی کچھ سرخیاں۔ معاشی استحکام حاصل کر لیا، ادارہ جاتی اصلاحات اور نظام کی درستی کا عمل جاری ہے، وزیر اعظم۔ امریکہ میں لاکھوں تارکین وطن کی قانونی حیثیت ختم، واپسی کے لیے چند ہفتوں کی مہلت۔ ترکیے کی عدالت نے میئر استنبول کو جیل بھیج دیا۔ امریکہ نے سراج حقانی سمیت 3 طالبان رہنماؤں کے سروں کی قیمت واپس لے لی۔ غزہ میں سینئر حماس لیڈر سمیت 26، لبنان میں 7 افراد شہید۔ امریکہ کی یمن پر بمباری۔ سامعین، اب پیش ہے روزنامہ دنیا کا اداریہ۔ اس ادارے کا عنوان ہے آبی قلت اور گلیشیئرز کو لاحق خطرات۔ اخبار لکھتا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے موسمیاتی تبدیلیوں سے بڑھتے ہوئے اوسط درجہ حرارت کو گلیشیئرز کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیا ہے۔ گلیشیئرز اور پانی کے عالمی دن پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ پاکستان میں 13,000 سے زائد گلیشیئرز ہیں جو زمین کے قطبی علاقوں کے بعد کہیں بھی پائے جانے والے گلیشیئرز کی سب سے بڑی تعداد ہیں۔ تاہم ماحولیاتی مسائل کی وجہ سے ان میں سے 10,000 گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں، جس سے 3,000 سے زائد گلیشیئرز جھیلیں بن چکی ہیں، جن میں سے 33 انتہائی خطرناک بتائی جاتی ہیں، جو کسی بھی وقت پھٹ کر 70,00,000 افراد پر مشتمل آبادی کے لیے آفت بن سکتی ہیں۔ یہ صورتحال انتہائی تشویشناک ہے کہ ایک طرف گلیشیئرز پگھلنے کی وجہ سے میٹھے پانی کے ذخائر میں کمی واقع ہو رہی ہے، تو دوسری طرف ملک میں آبی قلت سنگین صورت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ حالیہ دنوں آبی قلت پوری شدت کے ساتھ موجود ہے، جب ملک کے دونوں بڑے ڈیم ڈیڈ لیول تک پہنچ چکے ہیں، جبکہ چشمہ بیراج میں بھی پانی نہ ہونے کے برابر ہے۔ آبی قلت کی وجہ سے ملک کا 80% رقبہ جو قابل کاشت بنایا جا سکتا ہے بنجر پڑا ہوا ہے، جبکہ 30% آبادی کو پانی کے شدید بحران کا سامنا ہے۔ آبی قلت اب کوئی دور دراز علاقوں اور پسماندہ بستیوں ہی کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ وفاقی دارالحکومت سمیت ملک کے متعدد بڑے شہروں میں آب رسانی کے وسائل آبادی کی ضرورت پوری نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں آبی مسائل کے شدت اختیار کرنے کی متعدد صورتیں ہیں، جن میں سے ہر ایک نے اس مسئلے میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ بڑھتی ہوئی آبادی کی بات کی جائے تو شہروں کے وسائل اتنی بڑی آبادی کے لیے نہیں بنائے گئے ہیں۔ ہمارے ہاں شہروں کی آبادی میں تابڑتوڑ اضافہ ہو رہا ہے، یہاں تک کہ چند برس میں بعض شہروں کا پھیلاؤ 2 گنا ہو چکا ہے، مگر آب رسانی اور نکاسی کے وسائل وہی ہیں۔ اس طرح طلب اور رسد میں مشکلات کا پیدا ہونا غیر فطری نہیں ہے۔ آبی قلت میں ماحولیاتی تبدیلیوں کا بھی بڑا ہاتھ رہا ہے، جو اس خطے کے روایتی موسمیاتی دورانیے کی تبدیلی کا سبب بن رہی ہیں۔ بارش اپنے معمول سے ہٹ چکی ہے، یا تو بالکل نہیں ہو رہی ہے یا پھر تھوڑی بہت۔ ہر صورت میں اس کا عام سی بات ہے معاف کیجیے گا بارش اپنے معمول سے ہٹ چکی ہے، یا تو بالکل نہیں ہوتی ہے، اور اگر ہو جائے تو کلاؤڈ برسٹ کی صورت میں پیدا ہونا اب ایک عام سی بات ہو چکی ہے۔ اس مسئلے کا حل بارش پانی کی بہترین مینجمنٹ ہے۔ ہمارا شمار بہت زیادہ پانی ضائع کرنے والے ممالک میں ہوتا ہے۔ آبی ماہرین کے مطابق پاکستان میں بارشوں اور سیلاب کا سالانہ تقریباً 30 سے 35 ملین ایکڑ فٹ پانی ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ پانی موجودہ بڑے آبی ذخائر اور منگلا ڈیم کی پانی ذخیرہ کرنے کی مجموعی گنجائش کے برابر ہے۔ تو سامعین، اب ہم ہندوستان سے شائع ہونے والے کچھ اخبارات کی سرخیاں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ پہلے پیش ہیں روزنامہ صحافت کی کچھ سرخیاں۔ آر ایس ایس نے بی جے پی کے ساتھ تنازعات کی خبروں کو مسترد کر دیا۔ نئی حد بندی کے خلاف اپوزیشن کا اتحاد، مرکز کو چیلنج۔ اسرائیلی سپریم کورٹ نے انٹیلیجنس چیف کی برطرفی کا نتنیاہو کا حکم معطل کر دیا۔ اسرائیل نے وسطی شام میں دو فضائی اڈوں پر حملہ کیا۔ ٹرمپ نے کملا ہیریس اور ہلری کلنٹن کے لیے سیکورٹی کلیئرنس واپس لے لی۔ اب روزنامہ قومی آواز کی سرخیوں پر ایک نظر۔ ٹرمپ کے قریبی سینیٹر کی بیجنگ میں چینی عہدیدار سے ملاقات۔ نتنیاہو کے خلاف ہزاروں اسرائیلی سڑکوں پر اترے۔ وزیر اعظم کے فیصلوں پر شدید ناراضگی کا کیا اظہار۔ سامعین، روزنامہ انقلاب نے ایک اداریہ لکھا ہے۔ اس اداریے کا عنوان ہے وقت کو گزرنے دیا جائے یا گزارا جائے۔ روزنامہ لکھتا ہے کہ روزمرہ کی زندگی میں اب پہاڑ جیسا دن کوئی نہیں کہتا، کسی کو نہیں لگتا کہ وقت گزارے نہیں گزر رہا ہے۔ اس کے برخلاف ہر ایک کو شکایت ہے کہ وقت کیسے گزر جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چل پاتا۔ اسی طرح اب بیماری کی رات بھی کوئی نہیں کہتا۔ سنتے ہیں کہ پہاڑ جیسا دن اور بیماری کی رات جیسے فقروں کے ذریعے ایسے وقت کو بیان کیا جاتا تھا جو گزرے نہیں گزرتا تھا، مگر اب وقت کو گزارنا نہیں پڑتا، بڑی آسانی سے یہ خود ہی گزر جاتا ہے۔ اس موضوع پر غور کیجئے تو وقت کی تھیوریز سے بھی کوئی مدد نہیں ملتی۔ سائنسی تھیوریز پر بہتر اظہار خیال وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اس بحر کے غواص ہیں، ہم نہیں۔ اس لیے سائنسی تھیوریوں سے آگے بڑھ کر اگر ہم اپنے طور پر وقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو محسوس ہوگا کہ فی زمانہ وقت تیزی سے گزر نہیں رہا ہے، وقت کی رفتار وہی ہے۔ فرق یہ آ گیا ہے کہ انسانی زندگی تیز رفتار ہو گئی ہے، اس لیے مشاغل بڑھ گئے ہیں اور مسافتوں میں اضافہ ہو گیا ہے اور کرنے کے کاموں کی فہرست بہت ہی طویل ہو چکی ہے۔ سامعین، اب پیش ہے پروگرام اسلام کی معرفت۔
اسلام کی معرفت۔ سامعین، پروگرام اسلام کی معرفت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے حوالے سے آج کے اس پروگرام میں دیگر ادیان کے پیروکاروں کے ساتھ آپ کے رویے کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے گا۔ غیر مسلمانوں کے ساتھ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رویے کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک حصہ غیر مسلمانوں کے ساتھ آپ کے ذاتی رویے سے مختص ہے اور دوسرا حصہ سماجی طور پر ان کے ساتھ آ حضرت کے رویے اور تعلقات پر مبنی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی شفقت و مہربانی سے پیش آتے تھے کہ خداوند متعال نے خود قرآن مجید میں آپ کے اس نیک رویے کی قدردانی فرمائی ہے۔ خداوند کریم نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین قرار دیا ہے، جیسا کہ آپ تمام انسانوں کے لیے خواہ مسلمان ہوں یا غیر مسلمان، سب کے لیے رحمت تھے۔ سورہ انبیاء کی 107 آیت میں ارشاد ہوتا ہے، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جی ہاں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے لیے رحمت ہیں، اور آپ اس دنیا اور اس دنیا میں سب کے خیر خواہ اور ان کی بھلائی چاہتے ہیں۔ خداوند متعال آپ کی شفقت و مہربانی کا ذکر کرتے ہوئے سورہ شعراء کی 3 آیت میں ارشاد فرماتا ہے، کیا آپ غم و اندوہ کی بنا پر اپنے نفس کو مار ڈالیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں؟ یہاں اگر غور کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ کفار اور حق کا انکار کرنے والوں کے سلسلے میں آپ کا غم و اندوہ اور بندوں کی نجات و سعادت کے حوالے سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پائی جانے والی خواہش و دلچسپی سے آپ کے لیے صورتحال کتنی سخت ہو گئی تھی کہ خداوند کریم نے آپ کو تسلی دی اور آپ کی دل جوئی فرمائی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو اپنا فرزند اور اپنے تن کا حصہ قرار دیتے تھے، اور جب آپ دیکھتے کہ لوگ گمراہی و ہلاکت کی طرف بڑھ رہے ہیں تو سخت رنجیدہ خاطر ہوتے، بالکل اسی طرح سے کہ جیسے ایک باپ اپنے بچے کی ہلاکت و نابودی سے رنج و الم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس میں دو رائے نہیں ہے کہ غیر مسلمانوں کے ساتھ سیاسی و سماجی طور پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مفاہمت کا دار و مدار مسلمانوں کے ساتھ ان کے رویے پر تھا، جیسا کہ آپ کا ان غیر مسلمانوں کے ساتھ جو مسلمانوں کے خلاف جنگ کے خواہاں نہیں تھے اور وہ اپنے عہد و پیمان کی بہت اچھی طرح سے پابندی کرتے تھے، بہت ہی پرامن اور مفاہمت آمیز رویہ ہوتا تھا۔ غیر مسلمانوں کے دو گروہوں کے ساتھ آپ کے طرز سلوک کے بارے میں سورہ ممتحنہ کی 8 اور 9 آیت میں اشارہ کیا گیا ہے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے، وہ تمہیں ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ نہیں کی ہے اور تمہیں وطن سے نہیں نکالا ہے، اس بات سے نہیں روکتا ہے کہ تم ان کے ساتھ نیکی اور انصاف کرو کہ خدا انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، صرف ان لوگوں سے روکتا ہے جنہوں نے تم سے دین میں جنگ کی ہے اور تمہیں وطن سے نکال باہر کیا ہے، اور تمہارے نکالنے پر دشمنوں کی مدد کی ہے کہ ان سے دوستی کرو، اور جو ان سے دوستی کرے گا وہ یقیناً ظالم ہوگا۔ آئیے اس زمانے کے یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رویے کے کچھ نمونوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر مسلمانوں کے ساتھ عہد و پیمان باندھ کر اس بات کا موقع فراہم کرتے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ پرامن طور پر زندگی بسر کریں۔ میثاق مدینہ کی مانند ان پیمانوں کی ماہیت بھی اتحاد کا تحفظ اور اسلامی معاشرے میں یکسوئی پیدا کرنا ہوتی۔ یہ ایک فطری امر ہے کہ اس قسم کا مقصد جنگ و خونریزی سے دوری اور سکون و آرام کے ماحول میں ہی حاصل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے موقع ملتے ہی کفار مکہ کے ساتھ صلح حدیبیہ کا پیمان باندھا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاہدے کے بعد اور اسلام کی اندرونی بنیاد مستحکم ہونے پر 7 ہجری میں دعوت اسلام اور اپنی الہی رسالت کا کام شروع کیا۔ اس کے کچھ برسوں بعد جب آپ مدینہ منورہ کے جہاں اس وقت یہودی سرگرم تھے تشریف لے گئے، تو وہاں آپ نے مہاجروں اور انصار کے درمیان اتحاد کا پیمان تحریر فرمایا، اور اس پیمان پر یہودیوں نے بھی دستخط کیے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ شرطوں کے ساتھ ان کے قوانین اور دولت و ثروت کو محترم اور محفوظ قرار دیا۔ یہ پیمان ایک ایسی اہم تاریخی دستاویز ہے جس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگوں کی زندگی میں آزادی، نظم و ضبط اور انصاف کو پسند فرماتے تھے، اور اس پیمان کے ذریعے آپ نے کس طرح سے بیرونی حملوں کے مقابلے میں متحدہ محاذ تشکیل دیا۔ یہودیوں اور مدینے کے لوگوں کے ساتھ پیمان میں آیا ہے کہ اس پیمان پر دستخط کرنے والے ایک متحدہ قوم تشکیل دیتے ہیں، جو یہودی ہماری پیروی کرے گا اور اسلام لے آئے گا، اسے ہماری مدد و نصرت حاصل ہوگی اور اس میں اور دیگر مسلمانوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا، اور کوئی اس پر ظلم کرنے اور کسی کو اس کے خلاف ورغلانے اور یا اس کے دشمن کے ساتھ تعاون کرنے کا حقدار نہیں ہوگا۔ مسلمان اور یہودی اپنے دینی احکام اور آئین میں آزاد ہیں، اور کسی کو ایک دوسرے پر ظلم و ستم کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، ورنہ ستم دیدہ کی مدد کی جائے گی۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ 14 صدیوں قبل ایسی حالت میں، جبکہ اہل مغرب قرون وسطی کے دور میں زندگی بسر کر رہے تھے اور عرب دور جاہلیت سے گزر رہے تھے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودیوں کے ساتھ ایک ایسے پیمان پر دستخط کرتے ہیں جس میں تمام دینی و انسانی حقوق پر توجہ دی گئی ہے اور ان کی سلامتی کی ضمانت فراہم کی گئی ہے۔ اسی طرح جب نجران کے عیسائیوں نے مباہلے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں پسپائی اختیار کی اور اسلام اور آپ کے اہل بیت علیہ السلام کی حقانیت کا کلمہ پڑھا، تو صلح نامے پر دستخط کیے جس کی بنیاد پر خراج کے عوض نجران کے عیسائیوں کو اپنے دین و آئین کے مطابق اعمال انجام دینے میں مکمل آزادی تھی۔ اس صلح نامے میں آیا ہے کہ نجران اور اس کے آس پاس کے عیسائی خداوند متعال کے زیر سایہ ہیں، اور انہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت حاصل ہے، اور ان کا دین اور جان و مال مکمل محفوظ ہے۔ البتہ بعض مواقع پر مجبوری کی صورت میں آپ یہودیوں کے خلاف رد عمل کا بھی اظہار فرماتے، جیسے بنی قینقاع کے یہودیوں کے خلاف کہ جنہوں نے مسلمان خاتون کی توہین کی تھی، یا بنی نظیر یہودیوں کے خلاف کہ جنہوں نے آپ کو قلعے میں طلب کیا تھا تاکہ آپ کا قتل کر دیں، یا بنی قریظہ کے یہودیوں کے خلاف کہ جنہوں نے جنگ احزاب میں آ حضرت کے ساتھ طے پانے والے پیمان کے برخلاف مسلمانوں کے خلاف سازش کی، اور قریش اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کا ساتھ دیا، رد عمل کا اظہار کیا۔ اس روح سے یہودیوں کے خلاف آپ کا رویہ خود یہودیوں کے مخاصمانہ رویے سے مربوط ہے، جنہوں نے اسلام کے مرکز یعنی مدینہ شہر میں مسائل پیدا کیے، جہاں بہرحال امن و امان کی کوئی نہ کوئی تدبیر نکالے جانے کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ دیگر ادیان کے پیروکاروں کے ساتھ آ حضرت کے رابطوں کے بارے میں قابل ذکر نقطہ یہ ہے کہ آپ کے یہ رابطے صرف سیاسی یا حقوقی و شہری حدود تک محدود نہیں تھے۔ تاریخ اس حقیقت کی گواہ ہے کہ دیگر ادیان کے پیروکاروں کے ساتھ آ حضرت کے رابطوں پر تربیتی، معنوی اور اخلاقی فضا حکم فرما تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا سامنا جس سے بھی ہوتا وہ آپ کا فریفتہ ہو جاتا اور فوراً آپ کا دین و مذہب قبول کر لیتا۔ نقل ہوا ہے کہ ایک دن کچھ لوگ میت لے کر جا رہے تھے، اور جب ان کا گزر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب سے ہوا تو آپ اس میت کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے، تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ تو کیا، یہ کسی انسان کا جنازہ نہیں ہے؟ گویا مقصد یہ ہے کہ دین اسلام ہر انسان کی قدر کا قائل ہے۔ اسی طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر مسلمان بیماروں کی بھی عیادت فرماتے تھے، اور عیادت کرتے وقت اسلامی اصول سے آگاہ فرماتے اور نہایت ہی اخلاق و محبت سے پیش آتے، یہاں تک کہ وہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر مسلمان ہو جاتا۔ آپ کا یہ حسن اخلاق اور رویہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ نہایت ادب و احترام سے پیش آتے تھے۔ دیگر ادیان کے پیروکاروں کے ساتھ آپ کا رابطہ کبھی براہ راست اور کبھی بالواسطہ، کبھی زبانی طور پر اور کبھی تحریر کے ذریعے ہوتا۔ آپ مخاطب کے سامنے پوزیشن اور ضرورت کے مطابق حکمت، اچھی نصیحت اور خوشگوار ماحول میں منطقی بحث کرنے جیسے طریقوں پر عمل فرماتے۔ بعض اوقات وہ غیر مسلمان بھی جو دیگر علاقوں سے مدینہ میں داخل ہوتے اور بحث و گفتگو نیز مختلف طرح کے سوالات کرتے، آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر مسلمان ہو جاتے۔ اس سلسلے میں جارود نصرانی کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے، جو بحرین کا رہنے والا تھا۔ جب وہ مدینے میں داخل ہوا اور آپ سے گفتگو کی اور مختلف قسم کے سوالات کیے، تو معقول و منطقی جوابات سن کر اسلام کی حقانیت کے سامنے تسلیم اور مسلمان ہو گیا۔ قرآن مجید کی آیات کی بنیاد پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کار رسالت میں شامل تھا کہ آپ طاقت کا استعمال کیے بغیر حکمت و مصلحت کے ساتھ منطقی بحث و گفتگو کر کے لوگوں کو دین خدا کی طرف دعوت دیں۔ آپ اہل کتاب اور دیگر ادیان کے پیروکاروں سے مخاطب ہوتے وقت بھی منطقی مواقف اور حکمت آمیز گفتگو فرماتے، اور اس طرح دوسروں کو اپنا شیفتہ بناتے، اور وہ متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیتے۔ بعض مواقع پر بحث و گفتگو کے ذریعے غیر مسلمانوں کو مفاہمت و دوستانہ تعلقات کی دعوت دیتے، اور وہ اپنے دین و مذہب پر باقی رہتے ہوئے عہد و پیمان کی بنیاد پر اسلامی حکومت کے زیر سایہ محفوظ رہتے اور اپنی پرامن زندگی بسر کرتے۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے پروگرام اسلام کی معرفت سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے اب سماعت فرمائیے اس مرحلے میں خبروں کا دوسرا بلٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ نیا سال ہماری جنگی صلاحیت میں اضافے اور عالمی سامراج کے مقابلے میں مزاحمت کا سال ہے۔ خلیج فارس اور آبنائے ہرمز کے دورے میں سپاہ نیوی کے کمانڈر کا بیان۔ غزہ پر غاصب سینی حکومت کے وحشیانہ حملے جاری، گزشتہ چند گھنٹوں میں 38 شہید اور درجنوں زخمی۔ ترکیہ میں اپوزیشن لیڈر اکرم امام اوغلو کی گرفتاری کے بعد صدر طیب اردوغان کے خلاف ملک گیر مظاہرے جاری۔ قیام پاکستان کی 50ویں سالگرہ کی تقریبات کا انعقاد۔ اور ہندوستان میں حزب اختلاف کی پارٹی کانگریس نے وقف بل کو آئین پر حملہ قرار دیا ہے۔ اور اب تفصیل سے خبریں، ملاحظہ فرمائیے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحریہ کے سربراہ ایڈمرل تنگسیری نے کہا ہے کہ نیا سال ہماری جنگی صلاحیت اور عالمی استقبال کے خلاف مزاحمت میں اضافے اور اسلام کے بہادر سپوتوں کے عزم و ارادے کی بدولت مزید کامیابیوں کا سال ثابت ہوگا۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحریہ کے سربراہ ایڈمرل علی رضا تنگسیری نے نئے سال کے آغاز پر آبنائے ہرمز اور خلیج فارس کے جزیروں میں تعینات میزائل، ڈرون اور دفاعی یونٹوں اور تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ آج اسلام کا محاذ کفر کے مقابلے میں پوری قوت سے ڈٹا ہوا ہے۔ ہمیں قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام سے وابستہ ہو کر اپنے ایمان کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کرنا ہوگا۔ یقین رکھیں کہ دشمن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جب وہ ہمارے سامنے آئیں گے تو راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اگر ہم خدا کے فرمان پر عمل کریں تو اس کی مدد ملنا یقینی ہے۔ سپاہ پاسداران کی بحریہ کے کمانڈر نے مزید کہا کہ نیا سال ہماری جنگی صلاحیت میں اضافے اور استقبال کے خلاف بھرپور تیاری کا سال ہے. آپ بہادر سپاہیوں کے پختہ عزائم سے ہماری کامیابی یقینی بنے گی, کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور ہماری مدد کرے گا. خلیج فارس کے تینوں جزیروں کی جغرافیائی اہمیت اور آبنائے ہرمز کی اسٹریٹجک حیثیت پر روشنی ڈالتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آبنائے ہرمز میں ہمارے جنگی اور حملہ آور یونٹ ہر لمحہ دشمن پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور دشمن پر کاری وار کرنے کے لیے مکمل تیار ہیں. اگر جنگ چھڑ گئی تو دشمن کو ایسی جگہ سے کاری ضرب لگے گی جہاں سے اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا. اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج کی ضرورت کے 90% سے زائد دفاعی ساز و سامان ملک کے اندر تیار کیے جا رہے ہیں. وزارت دفاع کی الیکٹرانک انڈسٹری آرگنائزیشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر ریئر ایڈمرل امیر رستگاری نے مختلف شعبوں میں ملک کے دفاعی ساز و سامان کی پیداوار کے بارے میں کہا کہ دفاعی شعبے میں ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہماری طاقتور مسلح افواج کے لیے دستیاب 90% سے زیادہ آلات و وسائل مکمل طور پر وزارت دفاع کے صنعتی اداروں اور اس تنظیم کے ساتھ تعاون کے نیٹورکس نے ڈیزائن اور تیار کیا ہے. امیر رستگاری نے مزید کہا کہ آج ہم نے خلا، فضا، سمندر، زمین اور پانی کے اندر کی دفاعی ضروریات کو ڈیزائن اور تیار کیا ہے اور یہ سلسلہ بدستور جاری ہے. امیر رستگاری کے مطابق ٹیلی کمیونیکیشن، رڈار، فائر گائیڈنس اور پانی کے اندر استعمال ہونے والے دفاعی وسائل سمیت بہت سے سسٹمز اور آلات کو ایرانی الیکٹرانکس کمپنیوں اور ملک کے محنتی ماہرین اور نوجوانوں کے توانا ہاتھوں نے ڈیزائن کیا ہے. ایڈمرل رستگاری نے مزید کہا کہ ہمیں فخر ہے کہ عالمی استقبال کی طرف سے تمام پابندیوں اور خلاف ورزیوں کے باوجود ہماری دفاعی صنعت روز بروز ترقی کر رہی ہے. سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی زمینی فوج کے کمانڈر نے جنوب مغربی سرحدوں پر تعینات یونٹس کا دورہ کرتے ہوئے کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کا بھرپور عزم ظاہر کیا ہے. مہر خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سپاہ پاسداران کی زمینی فورس کے کمانڈر جنرل پاکپور نے سرحدی علاقوں کا دورہ کیا اور تازہ ترین صورتحال اور وہاں تعینات یونٹس کی جنگی و دفاعی تیاریوں کا قریب سے جائزہ لیا. انہوں نے ماہ رمضان کی عبادات کی قبولیت اور نئے سال کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے سپاہ کے مجاہدین کی چوکس نگرانی، بلند حوصلے اور شب و روز کی محنت کو سراہا. جنرل پاکپور نے اس موقع پر کہا کہ الحمدللہ ہمارے مجاہدین مکمل ہوشیاری کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں اور اسلام و انقلاب کی سرحدوں کی حفاظت میں مصروف ہیں. اس موقع پر خادم سید الشہداء جنرل احمد نے کہا کہ ہمارے جوان اسلامی جمہوریہ ایران کی سرحدوں کی حفاظت کو باعث افتخار سمجھتے ہیں. وہ اپنے قائد آیت اللہ العظمیٰ خامنہ‌ای مدظل اللہ العالی کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے اپنی آخری سانس اور خون کے آخری قطرے تک میدان میں ڈٹے رہیں گے. ایران اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ نے خطے کی تازہ ترین صورتحال، بالخصوص غزہ میں صہیونی حکومت کے جنگی جرائم اور فلسطینیوں کی نسل کشی پر تبادلہ خیال کیا. ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اپنے سعودی ہم منصب فیصل بن فرحان کے ساتھ بات چیت میں غزہ میں بے دفاع فلسطینی عوام کے خلاف صہیونی حکومت کے جرائم کی مذمت کی اور اسلامی ممالک کی فوری اور اجتماعی کارروائی کی ضرورت پر زور دیا. عباس عراقچی نے یمن پر برطانوی اور امریکی فوجی حملے کی مذمت، بے گناہ خواتین اور بچوں کی شہادت اور ملک کے انفراسٹرکچر کی تباہی پر یمن کی حمایت میں اسلامی ممالک کی مشترکہ ذمہ داری کا حوالہ دیا. غزہ کے خلاف جاری صہیونی جارحیت میں کم سے کم 38 فلسطینی عام شہری شہید ہو گئے. یہ حملے ایسی حالت میں جاری ہیں کہ صہیونی وزیراعظم کے رہائش گاہ کے باہر صہیونی مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپ کی خبر ہے. غزہ اور غرب اردن کے مختلف علاقوں نیز خان یونس اور رفح پر نصف شب سے جاری صہیونی جارحیت میں 38 فلسطینی عام شہری شہید ہو چکے ہیں. خان یونس کے مغرب میں واقع حی الیابانی پر بمباری میں ایک 5 سالہ بچہ بھی شہید ہوا ہے. صہیونی فوج نے اسی طرح رفح کے شمال میں ہلال احمر سوسائٹی سے متعلق ایک ایمبولینس کو بھی نشانہ بنایا. غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے خان یونس میں ایک رہائشی مکان کو جارحیت کا نشانہ بنایا جہاں امدادی کارکنوں نے ملبے کے نیچے سے 2 شہدا کی لاشیں نکالی ہیں. غزہ میں محکمہ صحت نے خبر دی ہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک شہید ہونے والوں کی تعداد 49,747 ہے۔ غزہ میں فلسطین کے محکمہ صحت نے بتایا ہے کہ گزشتہ 48 گھنٹے میں 130 شہداء کے جنازے اسپتالوں میں لائے گئے۔ فلسطین کے محکمہ صحت نے بتایا ہے کہ اس مدت کے دوران 263 زخمی بھی اسپتالوں میں لائے گئے۔ غزہ میں فلسطین کے محکمہ صحت نے رپورٹ دی ہے کہ 18 مارچ 2025 کو غاصب سینی حکومت کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزی کے آغاز کے بعد سے اب تک 634 فلسطینی شہید اور 1,172 زخمی ہوئے ہیں۔ پاکستان کے صدر آصف علی زرداری نے اسلام آباد میں یوم پاکستان کی پریڈ سے خطاب میں فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کا اعلان اور ملک کو درپیش مختلف چیلنجوں سے مل کر نمٹنے کے عزم کا اعلان کیا۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری نے یوم پاکستان کی پریڈ سے خطاب میں اس دن کی اہمیت پر زور دیا اور کہا کہ 23 مارچ کا دن پاکستان کے لیے ان عظیم قربانیوں کی یاد دلاتا ہے جن کے نتیجے میں پاکستان کا خواب حقیقت میں تبدیل ہوا۔ انہوں نے ملک کے موجودہ حالات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ آج پاکستان کو مختلف مشکلات اور مسائل کا سامنا ہے جن سے نمٹنے کی ہمارے اندر صلاحیت موجود ہے۔ پاکستان کے صدر آصف علی زرداری نے اپنے خطاب میں غزہ پر غاصب سینی حکومت کے وحشیانہ حملوں کی مذمت اور فلسطینی قوم کے ساتھ یکجہتی کا اعلان کیا۔ انہوں نے عالمی برادری سے فلسطین میں نسل کشی روکنے کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ بھی کیا۔ اسلام آباد ایوان صدر میں یوم پاکستان کی پریڈ میں اعلیٰ سول اور فوجی حکام اور غیر ملکی سفرا نے بھی شرکت کی۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ اس کی فوج نے شمالی وزیرستان میں بروقت کارروائی کر کے 16 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقے غلام خان کیلی میں دہشت گردوں نے دراندازی کی کوشش کی جسے سیکورٹی فورسز نے ناکام بنا دیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 22 اور 23 مارچ کی شب دہشت گردوں نے پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر دراندازی کی کوشش کی۔ سیکورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کی جس میں 16 دہشت گرد مارے گئے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کا کہنا ہے کہ سیکورٹی فورسز ملک کی دوسری سرحدوں کے تحفظ اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ ہندوستان میں حزب اختلاف کی جماعت کانگریس پارٹی نے وقف بل کو آئین پر حملہ قرار دیا ہے۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق حزب اختلاف کانگریس پارٹی نے ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ مرکز کی بی جے پی حکومت نے وقف بل کے ذریعے جان بوجھ کر آئین پر حملہ کیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق یہ بیان کانگریس پارٹی کے میڈیا شعبے کے انچارج جے رام رمیش نے جاری کیا ہے۔ انہوں نے بیان میں کہا ہے کہ وقف بل کے ذریعے ملک کے سماجی تانے بانے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جے رام رمیش نے کہا کہ بقول ان کے بی جے پی حکومت کا مقصد انتخابی فائدے کے لیے اقلیتی برادری کی روایات اور اداروں کو بدنام اور ملک کے کثیر مذہبی سماج کی ہم آہنگی ختم کرنا ہے۔ یاد رہے کہ ہندوستان کی مرکزی حکومت کے وقف ترمیمی بل کے حوالے سے مسلمانوں میں بھی بے چینی پائی جاتی ہے، جبکہ مسلم عمائدین و تنظیموں نے اس کی مخالفت کا اعلان کیا ہے۔ یمن کی تحریک انصار اللہ کے رہنما سید عبدالملک الحوثی نے تاکید کی ہے کہ مشرق وسطی میں ایک اور امریکی بحری بیڑا بھیجنا یمنیوں کے ساتھ مہادرائی میں واشنگٹن کی شکست کا ثبوت ہے۔ یمن کی تحریک انصار اللہ کے سربراہ الحوثی نے امریکی صدر ٹرمپ کے مشرق وسطی میں ایک اور بحری بیڑا بھیجنے کے حکم پر تبصرہ و تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اقدام یمنیوں کے ساتھ مہادرائی میں واشنگٹن کی شکست کا ثبوت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ دوسرے ممالک کو اپنے طیارہ بردار بحری جہازوں سے خوفزدہ کرتا ہے، لیکن یمن کے خلاف یہ جہاز اس کے لیے ایک بوجھ بن سکتے ہیں۔ الحوثی نے کہا کہ ماضی میں امریکہ ایک طیارہ بردار بحری جہاز کے ذریعے بڑی طاقتوں کو دھمکاتا تھا، لیکن یمن کے خلاف اس نے اپنی شکست کا خود اعتراف کر لیا۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکی ذرائع ابلاغ نے رپورٹ دی ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے مشرق وسطی میں دوسرا طیارہ بردار بحری جہاز تعینات کرنے کا حکم دیا ہے. دہشت گرد امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام کے کمانڈر نے کہا ہے کہ یمن کے خلاف فوجی آپریشن جاری رہے گا. دہشت گرد امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام کے کمانڈر نے سوشل میڈیا پر جاری کیے جانے والے ایک پیغام میں کہا ہے کہ یمن کے خلاف امریکی حملوں کا سلسلہ بدستور جاری رہے گا. اس سے قبل سبا نیوز ایجنسی نے الحدیدہ ایئرپورٹ پر امریکہ کی جانب سے 3 بار حملے کیے جانے کی رپورٹ دی تھی. السلف پر بھی امریکہ نے حملہ کیا ہے جو الحدیدہ میں واقع ہے. اس سے قبل امریکی جنگی طیاروں نے صوبہ صعدہ کے مختلف علاقوں کو وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنایا ہے. امریکی جنگی طیاروں نے جمعرات کو بھی مغربی یمن کے صوبہ الحدیدہ کے مختلف علاقوں پر بمباری کی. منگل کو بھی امریکی جنگی طیاروں نے صوبہ صعدہ کے تخیہ علاقے کو جارحیت کا نشانہ بنایا اور کئی بار بمباری کی. اسرائیلی میڈیا کے مطابق یمن کے میزائل حملے کے بعد تل ابیب اور اس کے آس پاس کے شہروں میں خطرے کے سائرن بجنے لگے اور بن گورین ہوائی اڈے پر پروازیں بھی معطل کر دی گئیں. اسرائیلی ٹی وی چینل 12 نے اطلاع دی ہے کہ اسرائیل کے ایئر ڈیفینس سسٹم نے یمن سے داغے گئے میزائل کو انٹرسپٹ کر لیا. الجزیرہ چینل نے بھی اسرائیلی فوج کے حوالے سے اطلاع دی ہے کہ یمن سے مقبوضہ فلسطین پر میزائل داغے جانے کے بعد تل ابیب کے وسیع تر علاقوں اور دیگر شہروں قصبوں میں بھی خطرے کے سائرن بج اٹھے. صہیونی حکومت کے ہوم فرنٹ نے بھی اعلان کیا ہے کہ مقبوضہ بیت المقدس، تل ابیب اور شمالی مغربی کنارے سمیت 20 سے زائد شہروں اور قصبوں میں سائرن بجائے گئے. دوسری جانب اسرائیلی ٹی وی چینل 12 نے اطلاع دی ہے کہ سائرن بجنے کے بعد بن گورین ایئرپورٹ پر پروازیں معطل کر دی گئیں. حماس نے اس تحریک کے بانی شیخ احمد یاسین کی شہادت کی 21ویں برسی پر ایک بیان جاری کر کے زور دیا ہے کہ ہم اپنی مقدس سرزمین کے تحفظ کی راہ پر پورے عزم کے ساتھ گامزن ہیں اور مزاحمت کو اپنی آزادی اور خود مختاری کا اہم راستہ سمجھتے ہیں. حماس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ آج صہیونی حکومت کے ہاتھوں حماس کے بانی شیخ احمد یاسین کے قتل کی 21ویں برسی ہے، لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ شیخ احمد یاسین یا دیگر فلسطینی رہنماؤں کے قتل سے ہماری قوم کے ارادے اور استقامت میں کمزوری نہیں آ سکتی، اور صہیونی قتل و جرائم کے ذریعے ہمیں اپنے وطن سے نکال نہیں سکتے، اور نہ ہی وہ اس طرح سے فلسطینی مسئلے کو ختم کر سکتے ہیں. حزب اللہ لبنان نے مقبوضہ علاقوں کے خلاف میزائل آپریشن سے اپنے کسی بھی تعلق کی تردید کی ہے. حزب اللہ لبنان نے ایک بیان جاری کر کے ملک کے جنوب سے مقبوضہ علاقوں پر میزائل حملے سے اپنے کسی بھی تعلق کی تردید کی ہے. اس بیان میں کہا گیا ہے کہ دشمن کا دعویٰ لبنان کے خلاف جاری جارحیت کو جواز فراہم کرنے کی بھونڈی کوشش ہے. بیان میں تاکید کی گئی ہے کہ حزب اللہ لبنان جنگ بندی معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے صہیونی حکومت کے اشتعال انگیز اقدامات کے خلاف حکومتی حل کی حمایت پر زور دیتی ہے. اور آخر میں یہ خبر کہ میڈیا کے مطابق ترکی کے کچھ صوبوں میں استانبول کے میئر اکرم امام اوغلو کی گرفتاری کے بعد ان کی حمایت میں مظاہرے جاری ہیں. استانبول میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں. المیادین چینل کے مطابق ترکی کے کئی صوبے میں مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے، اور مظاہرین استانبول کے گرفتار کیے گئے میئر اکرم امام اوغلو کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں. اس نیوز چینل نے ترک پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں کی بھی اطلاع دی ہے جو اکرم امام اوغلو کی رہائی کا مطالبہ کر رہے تھے. اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں.
سامعین، امام محمد تقی علیہ السلام کا فرمان ہے، دعا کرنے سے بلائیں دور ہوتی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جو بھی بغیر علم کے عمل کرے گا اس کی پیدا کی ہوئی خرابیاں اصلاح سے زیادہ ہوں گی۔ ایک مقام پر آپ نے فرمایا، اگر جاہل انسان خاموش رہے تو لوگوں میں اختلاف نہ ہوں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ لالچ سے زیادہ کوئی بھی چیز انسان کو فاسد کرنے والی نہیں ہے۔ آپ کا فرمانا ہے کہ جو کسی کام میں داخل ہونے کو نہ پہچانے وہ نکلنے کے راستوں سے بھی عاجز ہوگا۔ امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ برے انسان کی صحبت سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اس تلوار کی طرح ہے جو دیکھنے میں خوبصورت اور اثر میں خطرناک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ظلم کرنے والا، اس کا مددگار اور اس پر راضی رہنے والے سب ہی ظلم میں شریک ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ دین عزت ہے، علم خزانہ ہے اور خاموشی نور ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جب سے ہوا ہے ان کا کرم، خیریت سے ہوں، جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں، تھاما ہے جب سے دامن خیر سے میرا بھرم خیریت سے ہوں، قائم ہے تب سے میرا بھرم خیریت سے ہوں، سرکار نے بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں، سب بن گئے ہیں پھوٹے۔